بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير جزء عمة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، راجين شسمهم بونش سورة القارعة كتفسير بر سورة القارعة تفسير وترجمة. إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة، ما القارعة؟ كركرانے والی کیا ہے کھڑکڑانے والی؟ وما ادراک ما القارعہ، اور تم کیا سمجھے کیا ہے کھڑکڑانے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہوں گے لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہوں گے دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، بس جس کے وزن یعنی نیک وزن بھاری ہوئے سو وہ پسندیدہ آرام میں ہوگا. واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اور جس کے وزن ہلکے ہوئے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. وما ادراک ما ہی، اور تم کیا سمجھے وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ آگ ہے دہکتی ہوئی. اس عظیم سورت کی تفسیر کے تعلق سے فضل الشیخ العلامہ محمد بن صالح عثمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: البسملۃ تقدم الکلام علیہا. بسم اللہ کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے. القارعۃ اسم فاعل من قرع، اسم فاعل ہے قرع کے لفظ سے، قرع فعل ماضی ہے. والمراد التي تقرع القلوب وتفزعها، وذلك عند النفخ في الصور. قارعة كركرانے والی اسم فاعل ہے قرع سے، اور اس کا معنی یہ ہے وہ جو دلوں کو کھڑکھڑا دیتی ہے اور ڈرا دیتی ہے جب سور پھونکا جائے گا. كما قال تعالى، جسك الله تعالى كارشاد هي: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخلين. سوره النمل ايت نمبر 87. اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو فزع کی حالت ہوگی ہر وہ چیز کی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور سب اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے ذلیل ہو کر. فہی تقرع القلوب بعد قرع الاسماع، بس یہ کھڑکھڑانے والی کانوں کو کھڑکھڑانے کے بعد دلوں کو کھڑکھڑا کے رکھ دے گی. وہذہ القارعۃ ہی قارعۃ عظیمۃ لا نظیر لها قبل ذلك. اور جو قارعہ ہے کھڑکھڑانے والی ہے، یہ عظیم کھڑکھڑا دینے والی چیز ہے، اس کی کوئی نظیر کوئی مثال پہلے نہیں ملتی. وہی من اسماء یوم القیامہ، اور قارعہ جو ہے وہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. کما تسمى الغاشیہ، جیسے کہ غاشیہ بھی کہا جاتا ہے، والحاقہ، اور حاقہ بھی کہا جاتا ہے. وقوله ما القارعہ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ما القارعہ، ما سے مراد ما هنا استفهامي ما هنا استفهام بمعنى التعظيم والتفخيم، ما استفهام کے لیے ہے اور استفهام سے مراد تعظيم اور تفخيم ہے، يعني ما هي القارعة التي ينوه عنها، یہ قارعہ کیا چیز ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یا جس سے خبردار کیا جا رہا ہے. وما أدراك ما القارعة، هذه زيادة في التفخيم والتعظيم والتهويل. پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وما أدراك ما القارعة، یہ زیادہ ہے تفخیم میں، تعظیم میں، اور تحویل اور ہورناکی بیان کرنے میں. یعنی ای شیء تعلمک عن هذه القارعه، آپ کیا جانے کہ یہ قارعہ کیا چیز ہے، ای ما اعظمها وما ای ما اعظمه وما اشدها ثم بین متى تكون، یعنی کتنی تعظیم کتنی شدید ہے یہ قارعہ جو ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ قارعہ کب ہوگی. فقال جل وعلا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، ای انها تکون فی ذلک الوقت، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن قارعہ ہوگا اس دن یا اس وقت، یعنی قیامت کے دن، لوگ بکھرے پروانوں کی طرح ہوں گے. کب؟ حین یخرجو من قبورہم، جب لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے. قال العلماء، علماء نے یعنی مفسرین نے یہ فرمایا ہے، یکونون کالفراش المبثوث، کہ انسان اس دن بکھرے پروانوں کی طرح ہوں گے. یہ پروانے کیا ہوتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، والفراش هو هذه الطيور الصغيرة، هو هذه الطيور الصغيرة التي تتزاحم عند وجود النار في الليل، یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں نما چیزیں ہوتی ہیں جو ہم پروانہ کہتے ہیں، جن کے پر ہوتے ہیں، انسیکٹس ہوتے ہیں پروں والے. التي تتزاحم عند وجود النار، جو بہت ہی تزاحم اور کراؤڈ میں ہوتے ہیں جب آگ جلتی ہے، تو آگ کے ارد گرد یہ چھوٹے چھوٹے اڑنے والی چیزیں جو ہیں، پروں والی چیزیں جو ہیں، یہ اس جگہ پہ جمع ہو جاتی ہیں. وہ ضعیفتن، بہت کمزور ہوتے ہیں یہ پروانے. وتکاد تمشی بدون ہدین، اور بغیر کسی متعین سمت کے یہ اڑتے رہتے ہیں، یہ چلتے رہتے ہیں. وتتراكم وربما لطيش تقع في النار وهي لا تدري، اور بہت ہی زیادہ تعداد میں ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں، سمت متعین ہوتی نہیں کہ کس طرف کس نے جانا ہے، اور یہ عین ممکن ہوتا ہے کہ یہ آپس میں ٹکرا بھی جائیں اور اس آگ میں بھی گر جائیں اپنے اس طیش اور کمزوری کی وجہ سے. فهم يشبهون الفراش في ضعفه وحيرته وتراكمه وسيره الى غير هدي، تو یہ تشبیہ جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس دن انسانوں کی، جب قبروں سے نکلیں گے یہ انسان، سور پھونکا جائے گا دوسرا، تو انسان دوبارہ زندہ ہوں گے اور قبروں سے نکل پڑیں گے. جب قبروں سے نکلیں گے یہ انسان، منظر کیا ہوگا، کیسے نکلیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، جیسے دنیا میں ہم پروانوں کو دیکھتے ہیں جہاں پر آگ ہوتی ہے، اب ایران میں جاتے ہیں، اب یہاں پر گھروں میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، اکثر جب اب ایران میں کہیں پہ ہوتے ہیں، اب آگ جلاتے ہیں تو آپ فوراً دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے اڑنے والی چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں آگ کے گرد، اور کثرت سے جمع ہو جاتی ہیں، اڑتی رہتی ہیں، ٹکراتی رہتی ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے جو آگ میں گر بھی جاتے ہیں، جل بھی جاتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ تشبیہ جو ہے پروانوں سے اللہ تعالیٰ نے دی ہے لوگوں کو، اس دن جب قبروں سے نکلیں گے، فہم یشبہون الفراش فی ضعفہ کمزوری میں، وحیرتہ حیرانی میں، وتراکمہ اور کثرت سے جمع ہو کر تراکم کی شکل اختیار کر لینا, وسیر الی غیر ہدی, اور بغیر کسی خاص ہدایت یا سمت کے چلنا. والمبثوث یعنی المنتشر بکھرے ہوئے, فہو کا قول ہی تعالی, اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد جیسا ہے. یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر, سورۃ القمر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یخرجون من الاجداث, جتنے قبروں سے لوگ نکلیں گے, کانہم جراد منتشر, جیسے کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں جو ہوتی ہیں. شیخ صاحب فرماتے, لو تصورت هذا المشهد, اگر آپ اس مشهد اس نظارے کو تصور کر لیں, یخرج الناس من قبورهم, لوگ نکلیں گے اپنی قبروں سے, على هذا الوجه, اس طریقے سے, لو تصورت امرا عظيما لا نظير له, تو آپ ایسا تصور کریں گے ایک عظیم امر کا جس کی کوئی مثال کوئی نظیر نہیں ہے. ذرا غور کریں بھائیو, هؤلاء العالم, یہ لوگ جو دنیا والے ہیں, من آدم الى ان تقوم الساعة, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک, جب قیامت قائم ہوگی اس وقت تک, كلهم يخرجون خروج رجل واحد في آن واحد من هذه القبور المبعثرة في مشارق الارض ومغاربها, سب لوگ ایک شخص کے مانند قبر سے نکلیں گے, ایک وقت میں نکلیں گے, ان بکھری ہوئی قبروں سے جو زمین کے مشارق اور مغارب میں بکھری ہوئی ہیں. کیا نظارہ ہوگا ایک وقت میں, ایک ہی وقت میں سب لوگ, ہم لوگ, ہر انسان نکلے گا اپنی قبر سے. کیا تعداد ہوگی, کثرت کتنا ہوگی, آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو اس دنیا میں پیدا ہوگا. پہلے سور پھونکا جائے گا سب مر جائیں گے, کوئی باقی رہے گا نہیں, دوسرا سور پھونکنے کے بعد سب زندہ ہو جائیں گے اور اپنی قبروں سے نکلیں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ومن غیر القبور کالذی القی فی لجۃ البحر واکلته الحیتان او فی فلوات الارض واکلته السباع او ما اشبہ ذلک. قبروں سے تو وہ نکلیں جو قبر میں دفن ہوئے, اچھا جو قبر میں دفن نہیں ہوئے, کالذی القی فی لجۃ البحر, جسے سمندر میں پھینک دیا گیا یا سمندر میں غرق ہو کے مر گیا, واکلته الحیتان, و مچھلیوں نے اسے نوچ کے کھا لیا, اور فلوات الارض, یا کسی ویرانے صحراؤں میں مر گیا, وکلت السباع, اور اسے جانور نے نوچ کے کھا لیا, وما شبہ ذلک, اور اس جیسے کوئی بھی طریقہ ہو اس دنیا سے جانے کا اور مرنے کا, چاہے کوئی دفن ہو جائے قبر میں, چاہے پانی میں غرق ہو کے مر جائے اور اسے پانی کے جانور مچھلی وغیرہ کھا لے, چاہے کسی ویرانے صحرا میں مر جائے اور اسے جانور نوچ کے کھا لے, قیامت کے دن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا, قیامت قائم ہو جائے گی, لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور جہاں جہاں پر وہ مرے ہیں اس جگہ سے نکلیں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, کلہم سیخرجون فی کلہم سیخرجون مرۃ واحدہ, سب نکلیں گے ایک ہی وقت میں, ایک ساتھ, یصون وجون فی ہذہ الارض, اس زمین پر جب نکلیں گے بکھر جائیں گے اور بغیر متعین سمت کے ان کا آنا جانا ہوگا. یہ انسان ہے اس دن, قارعہ ہے, انداز میں خوبصورتی دیکھیں آپ, سبحان اللہ, القارعہ ما القارعہ, ایک تو لفظ دیکھیں کتنا سخت لفظ ہے, القارعہ, قاف ہے عین ہے, ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو لفظ بھاری ہو جاتا ہے. قارعہ کھڑکھڑایا ہے, ما القارعہ, یہ کیا چیز ہے کھڑکھڑانے والی, پھر مزید اس کی تخفیم اور تحویل ہے، تعظیم ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. وما ادراک ما القارعہ، مخاطب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہر وہ شخص جو قرآن مجید پڑھنے والا ہے. کیا جانے قارعہ کیا ہے، کاش کہ ہم جان لے کے قارعہ کیا ہے. دوسرا سور پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا کانوں کے پھاڑ کے رکھ دے گا، اور اس کا اثر فوراً دل پر ہو جائے گا. تو ایسی چیز ہے جو دل کو کھڑکھڑا کے رکھ دیتی ہے، اور پورے جسم دل کے تابع ہوتا ہے. جب دل کی حالت ایسے ہوتی ہے، فزع اور خوف کی حالت، تو جسم کی کیا حالت ہوگی. اور واللہ میرے بھائی ہونے والا ہے، ہم مریں گے، دفن ہوں گے نہیں ہوں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن مرنے کا یقین سب کو ہے. کب مریں گے کوئی پتہ نہیں، کہاں مریں گے کوئی پتہ نہیں، کیسے مریں گے کوئی پتہ نہیں، وہ رب بہتر جانتا ہے. لیکن حسن خاتمے کی ہم دعا ہمیشہ کرتے ہیں اپنے رب سے. مرنے پر یقین ہے، اور دوبارہ زندہ ہونے پر بھی یقین ہے، اور ہم قبروں سے نکلیں گے، ہماری حالت کیسے ہوگی؟ کل فراش المبثوث. کبھی غور کیا ہم نے جب آگ جلاتے ہیں اور ان پروانوں کو دیکھتے ہیں غیر متعین سمت کے اڑتے رہتے، ٹکراتے رہتے، گرتے رہتے، مرتے رہتے، کبھی دیکھا ہے ہم نے؟ اچھا کبھی غور کیا، دیکھ تو لیتے ہیں، باربیکیو کرتے ہوئے کبھی ہم پکنک پہ جاتے ہیں شام کو، باربیکیو وغیرہ کرتے ہیں تو پروانے جمع ہو جاتے ہیں، ہم ہٹانا تو جانتے ہیں. کبھی غور کیا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے ہماری حالت کچھ ایسے ہونے والی ہے، کثرت تعداد، یوم اول سے لے کے یوم آخر تک جتنی لوگ پیدا ہوئے ہیں سب ایک وقت میں جمع ہوں گے. اچھا جمع تو بعد میں، نکلیں گے کیسے؟ اس عظیم صورت میں، اس عظیم آیت میں نکلنے کا ذکر ہو رہا ہے. نکلے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. سر پہ کوئی کپڑا نہیں، بدن پہ کوئی کپڑا نہیں، پاؤں میں کوئی جوتی نہیں، اور مکمل جسم کے ساتھ قبروں سے نکلے ہیں، اپنے مرنے والی جگہ سے جہاں پر مرے مٹے ہیں وہاں سے دوبارہ زندہ کیے گئے ہیں. اپنی کوئی مرضی نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی پتہ نہیں کرنا کیا ہے، کہاں جانا ہے. اس لیے فراش مبثوث سے مثال دی گئی ہے، وہ حسی چیز جو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں اس کی مثال دی گئی ہے. کثرت تعداد ہے، کوئی متعین سمت نہیں ہے جانے کی، لوگ بکھرے ہوئے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے. انسان سوچتا ہے چلو میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، یہ ہوگا، پہاڑوں کا کیا ہوگا، وہ تو بڑے سخت ہیں، مضبوط ہیں. اس سے پہلے کہ انسان کے ذہن میں بات، اللہ نے خود یہ فرما دیا ہے. یعنی ہماری حیثیت دیکھے، بعض لوگ کہتے ہیں اچھا بکھرے پروانے ہیں، کچھ زیادہ بڑی بات نہیں ہے. سب سے سخت مخلوق اس زمین پر کیا ہے؟ سب سے عظیم اور سخت مخلوق زمین پر کیا ہے؟ پہاڑ ہی ہے نا، کوئی اور چیز ہے؟ پہاڑ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اما الجبال وهي تلك الجبال العظيمه الراسيه الراسيه الصلبه فتكون كالعهن المنفوش. اور پہاڑ جو ہیں، وہ پہاڑ جو عظیم ہیں، جو گڑے ہوئے ہیں زمین میں، بہت سخت ہیں، وہ دھونکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے. العہن الصوف وقیل القطن. صوف اور قطن میں کیا فرق ہے، کوئی جانتا ہے؟ صوف کیا ہے اور قطن کیا ہے؟ جی اچھا، صوف تو وول ہے، وولن چیز جو کپڑا جو ہوتا ہے. قطن کیا ہے؟ کاٹن ہے، روئی ہے. فرق جانتے دونوں میں کیا ہے؟ وول اور کاٹن میں کیا فرق ہے؟ انگلش والے کہاں ہیں؟ کیا جڑا ہوتا ہے؟ کیا ہو گیا؟ کپڑے نہیں پہنتے آپ لوگ؟ پہنتے کاٹن کپڑے نہیں پہنے کبھی؟ وہ کاٹن دیکھے کہ نہیں دیکھی؟ کاٹن موتا ہوتا ہے، وول کیا ہوتا ہے؟ ہلکا ہوتا ہے. اچھا، اور کوئی فرق؟ کیا بکھرا ہوتا ہے؟ کاٹن بکھرا ہوتا ہے. ٹھیک، کاٹن کس چیز سے بنتا ہے؟ روئی سے. روئی کہاں سے آتی ہے؟ پیڑ سے آتی ہے. وول کہاں سے آتا ہے؟ صوف جانور سے آتا ہے. کیا فرق بھی ہے؟ روئی ہے، اون ہے، کاٹن ہے، کچھ بھی ہے، یکسانیت کیا ہے سب میں؟ ہلکے ہیں. کوئی وزن ہے کبھی دیکھے؟ وول کا کوئی وزن ہے؟ کاٹن کا کوئی وزن ہے؟ پہاڑوں کا وزن ہے کہ نہیں؟ اس سے بھاری کوئی چیز ہے؟ سب سے بھاری چیز کو لے کر سب سے ہلکی چیز کی مثال دے رہی ہے. حقیقت دیکھیں کیسے بدلے گی اس دن، کیا ہوگا ان پہاڑوں کا، کیا ہوگا. اور پہاڑوں کے تعلق صرف یعنی ایسے یعنی خوبصورت الفاظ ہیں، واللہ دلوں کو ہلا دینے والے، کھڑکھڑا دینے والے الفاظ ہیں. یعنی بنے کیسے، بنائے کیسے گئے ہیں، مختلف انداز بیان ہے. سختی، طاقت، سختی، عظمت. اور جب یہ ختم ہوں گے، خاتمہ کیسے ہوگا؟ اون کی طرح، دھول کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے، کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی. پہاڑوں کے ساتھ ہی ہونے والا ہے. پہاڑ مٹ جائیں گے، اون کی طرح اڑیں گے، پھر دھول کی طرح ختم ہو جائیں گے. ہمارا کیا ہوگا؟ ہم مٹنے والے نہیں ہیں، مرنے کے بعد بھی ہم زندہ رہیں گے اور زندگی کے بعد بھی زندہ رہیں گے، ہمیشہ کی زندگی، آگے کی زندگی، پھر کوئی موت نہیں ہے. یہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، یہ ہمیشہ کی ناکامی ہے. متعین آج ہم نے کرنا ہے، کل وقت نہیں ہے عمل کا، نہ سوچنے کا. کل حساب کا وقت ہے، آج سوچنے کا وقت بھی ہے، کچھ کرنے کا وقت بھی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، المنفوش المبعثر بکھرا ہوا، اي ان هذه الجبال بعد ان كانت صلبه قويه راسخه تكون مثل عهن الصوف او القطن المبعثر. یہ سخت پہاڑ، عظیم راسخ پہاڑ جو ہیں، طاقتور پہاڑ، یہ روئی کی طرح اور کاٹن کی طرح، صوف کی طرح ہلکے ہو جائیں گے اور بکھرے ہوئے ہو جائیں گے. سواء نفشته بيدك او بمنداف فن يكون خفيفا يتطاير مع ادنى ريح، چاہے آپ نے اسے کھول دیا اپنے ہاتھوں سے، یا منداف اس خاص اوزار سے جو روئی کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فن يكون خفيفا، بس یہ روئی جو ہے یہ بہت ہلکی ہو جاتی ہے. يتطاير مع ادنى ريح، جو ہلکی سی ہوا کے ساتھ اڑ جاتے ہیں. وقد قال الله تعالى في آيات أخرى، والله تعالى دوسری آیات میں بیان فرمایا، ان الجبال تكون هباء منبثا، کہ پہاڑ اڑتے ہوئے دھول کی طرح ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بس اڑتے ہوئے دھول کی طرح ہو جائیں گے. سورۃ الواقعہ آیت نمبر 5 اور 6. وقال جل وعلا هنا، اور یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. بات وزن کی ہو رہی ہے نا، پھر اس وزن کو لے کے آگے بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس وزن کے تعلق ہی سے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاما من ثقلت موازینه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازینه فامه هاویہ وما ادراک ما هي نار حامیہ. شخص فرماتے ہیں، قسم اللہ تعالی الناس الى قسمین، اللہ تعالی لوگوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں. اس دن لوگوں کی ہماری دو قسمیں ہوں گی. القسم الأول، پہلے قسم، من ثقلت موازینه، جس کے وزن بھاری ہوں گے یا جن لوگوں کے وزن بھاری ہوں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ وہو الذی رجحت حسناته علی سیئاته، یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیکیاں برائیوں سے بھاری ہوں گی اور راجح ہو جائیں گی ترازو پر. والثانی، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ، من خفت موازینہ، جن کے وزن ہلکے پڑ جائیں گے، وہو الذی رجحت سیئاتہ علی حسناتہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں نیکیوں سے زیادہ بھاری ہو جائیں گے اور راجح ہو جائیں گے. او الذی لیس له حسنۃ اصلا کالکافر، یا وہ جس کے کوئی نیکی ہے ہی نہیں کافر کی طرح. یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشۃ راضیہ. ثقلت موازینه، وزن ہے، بھار کا ذکر ہے کہ بھاری وزن ہوگا، اور ترازو کے جمع ہے، موازین کا ذکر ہے. پھر عیشت راضیہ، ابھی ہم بات کر رہے ہیں، فاما من ثقلت موازینہ، وزن کچھ لوگوں کے ترازو پر بھاری ہوں گے، کچھ لوگوں کے ہلکے ہوں گے. جن کے بھاری ہوں گے ان کی نیکیاں ان کی برائیوں پر غالب آ جائیں گے، اس لیے نیکیوں کے پڑھنا بھاری ہو جائے گا. اصل بات نیکیوں کی ہے. الحسنات، ایک پڑھنے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے پڑھنے میں برائیاں رکھی جائیں گی، حساب ہے. اگر نیکیوں کے پڑھنا بھاری ہو گیا تو برائیوں کو جو پڑھ رہا ہے وہ ہلکا ہو جائے گا. تو اصل یہ پڑھ رہا ہے نیکیوں والا جو ہے، جس کے بھاری ہو گیا، فہو فی عیشت راضیہ، جو اس کی من پسند زندگی ہے، جو وہ سوچ سکتا ہے، اس سے بہتر زندگی اللہ تعالیٰ اسے دے گا. جیسا فرماتے ہیں، العیش مأخوذۃ من العیش وہو الحیاء، زندگی، یہ لفظ عیش نکالا گیا. یقال عاشر زمنا طویلا، عربی میں کہا جاتا ہے عاشر رجل زمنا طویلا، ای بقی وحی زمنا طویلا، کہ لمبے عرصے تک زندہ رہا. والعيشة هنا على الوزن فعل، فهي هيئة وليست مصدرا. ایک لفظ ہے عيشة، ایک لفظ ہے عيشة. المصدر الدال على الوحدة ان تقول عيشة. اگر مصدر کی بات کرنی ہے اور اس میں صرف ایک مرتبہ کا ذکر ہونا ہو تو عین کے فتح کے ساتھ ہوتا ہے، عيشة ایک مرتبہ، الوزن فعل. وما اذا قلت عیشا فہی فعل تدل علی الہیئہ، اگر آپ عیشا کہتے ہیں تو یہ فعلہ کے وزن پر ہے جو ہیئت کو بیان کرتی ہے. اس کے معنی میں ہیئت یا طریقہ کا ذکر ہوتا ہے. قال ابن مالک رحمہ اللہ، ابن مالک اپنے الفیہ میں بیان فرماتے ہیں، وفعلۃ لمرۃ کجلسۃ، وفعلۃ لہیئۃ کجلسۃ. کوئی سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا. وفعلۃ لمرة كجلسة، فعل لمرة ایک مرتبہ کے لیے، کجلسہ جیسے کہ ہم کہتے جلسہ، کوئی شخص ایک مرتبہ بیٹھتے ہیں کہتے جلسہ، وہ ایک مرتبہ بیٹھا ہے عربی زبان میں. اگر جیم کے کسرہ کے ساتھ جلسہ کہیں مطلب بیٹھنے کا اس کا طریقہ کیسے تھا، تو فتحہ اور کسرہ میں فرق پڑ گیا کہ نہیں؟ ضرورت نہیں پڑے گی کہ ایک مرتبہ بیٹھا ہے، جیسے ہم ایک مرتبہ بیٹھا ہے، کتنا لمبا جملہ ہے، عربی میں جلسہ ہے بس. بیٹھا کیسا تھا، اس کا طریقہ بیٹھنے کیا ہے، طریقے کو بیان کرنے کے لیے لمبے جو چھ پانچ چھ جو الفاظ ضرورت نہیں ہے، ایک لفظ ہے جلسہ، پتہ ہے کہ وہ بیٹھنے کا اس کا انداز کیا تھا، طریقہ کیا تھا. وفعلت لمرۃ کجلسۃ وفعلت لہیئۃ کجلسۃ، ہیئۃ کے لیے ہے، فعل کسرہ کے ساتھ. شیخ صفرانت، المعنی انه فی حیات طیبہ، یعنی خوشگوار اور طیب زندگی میں ہے. راضية قيل إنها اسم فاعل بمعنى اسم المفعول. خب سورة أندازة بيان هي والله عرب حیران ہو گئے. عرب کے جو علماء ہیں جو بڑے دانشور ہیں جو بڑے علم رکھتے ہیں عرب کا ان کو فخر اپنی عربیت اپنی عربی زبان پر. قرآن مجید کے سامنے ان کو سر جھک گئے ہیں واللہ, کیونکہ یہ رب کریم کا کلام ہے, رب عظیم کا کلام ہے. راضی اسم فاعل بمعنی اسم مفعول, ضد دیکھیں آپ, اسم فاعل اسم مفعول اپوزٹ ہیں دونوں. لفظ اسم فاعل کا ہے معنی اسم مفعول کا ہے. راضیہ قيل إنها اسم فاعل, اسم فاعل بمعنى اسم المفعول أي مرضية, يعني راضي كيا جائے گا ہے وہ راضي, لكن راضي مرضي سے نہیں ہوگی اور ان کو اس کو راضي کرے گا. راضية دوسری آیت میں کوئی جانتا راضية مرضية دونوں ایک ساتھ ہیں, یہاں پر راضية ہے. وقيل إن اسم فاعل من باب النسبة أي ذات رضا أي ذات رضا, اور یہ بھی کہا گیا کہ نسبت کے تعلق سے ہے, یعنی رضا مند جس کی نسبت رضا کی طرف کی گئی ہے. وکیل المعنی واحد, اور دونوں معنی ایک ہی ہیں. والمعنی اصل معنی یہ ہے انها عیشۃ طیبۃ لیس فیها نکد ولیس فیها صخب ولیس فیها نصب. اصل بات یہ ہے کہ اتنی اچھی زندگی ہے وہ جس کے پلے بھاری ہوں گے اس دن, اس کی اتنی اچھی زندگی ہے, اچھی زندگی ہوگی حساب کے بعد کی بات ہو رہی ہے, اس میں کوئی نقد کوئی قدورت نہیں ہے, کوئی صخب نہیں ہے, کوئی کمی پیشی نہیں ہے, اور کوئی تھکاوٹ یا کوئی ملاوٹ نہیں ہے. کامل من کل الوجوہ, ہر اعتبار سے کامل ہے. وهذا يعني العيش في الجنة جعلنا الله منهم آمين رب العالمين, اس سے مراد جنت کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی میں سے مزید اپنے فضل و کرم سے کر دے. هذا العيش لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين, یہ ایسی زندگی ہے جس میں ان کو کوئی تکلیف کوئی کبھی کوئی قدورت نہیں ہوگی اور وہ کبھی اس میں سے نکلیں گے نہیں. لا يحزنون کبھی پریشان نہ ہوں گے, ولا يخافون کبھی ڈرے گے نہیں. في انعم عيش سب سے بہترین زندگی ہوگی, وطيب بال اور سب سے اچھی راحت ہوگی, وأسر حال سب سے خوشحال حالت ہوگی. فهي عيشة راضية, بس یہ من پسند زندگی ہوگی. کتنی خوبصورت اور پیاری زندگی ہے اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں. آج کی زندگی دیکھ لیں, محدود ہے موت تک ختم. کل کی زندگی دیکھ لیں جو ہمیشہ کی ہے, کوئی حد نہیں ہے. یا تو ان خوشبخت لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے, جن کے پلڑے بھاری ہوں گے, نیکیاں برائیوں پر غالب آ جائیں گی. گنہگار ہم سب ہیں, لیکن اگر ہماری برائیں ہماری اچھائیوں پر غالب آ گئیں تو پھر کوئی خیر نہیں واللہ, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آج سے اگر گن سکتے تو گن لیں, ہم 24 گھنٹوں میں جب سے آنکھ کھلتی ہماری اس وقت سے لے کے جب تک ہم سوتے ہیں آنکھ بند کر کے, ہم اس پورے وقت میں کرتے کیا ہیں, کتنی حسنات ہیں کتنی سیئات ہیں. صرف ایک دن کی کیلکولیشن کر لیں بس پتہ چل جائے گا ہم کہاں پر ہیں. واللہ رب کا کرم نہ ہوتا تو ہم سانس لینے کے قابل بھی نہ ہوتے, لائق نہ ہوتے. رحمان الرحیم کی رحمت ہے واللہ, غلطے کرتے جاتے ہیں, گناہوں کو کفارہ خوشخبری ملتی جاتی ہے. ابھی کل محرم 10 تاریخ تھی, ایک روزہ رکھنے سے کیا ملتا ہے, کتنا اجر و ثواب ہے؟ پچھلے سال کے گناہ معاف. کرم دیکھے رب کا سبحانہ و تعالی. ہم ایک دن کا حساب کی بات کر رہے ہیں, ڈر لگ جاتا ہے. اور اللہ تعالی نے پچھلے پورے 1 سال کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے ہیں, بڑے گناہ باقی ہیں, توبہ بھی ابھی باقی ہے, لیکن چھوٹے گناہ تو جھڑ گئے ہیں. ایک دن کے روزے کے لیے کتنے گھنٹے کا دن تھا کل, پتا چلے ویسے جسے روزہ رکھا ہے. سبحان اللہ, دن گزرتے پتہ ہی نہیں چلا. آج کی زندگی ہماری دیکھ لیں, کون ہے اس اپنی دنیا سے خوش؟ مجھے ایک شخص دکھا دیں اپنی زندگی سے مکمل خوش. عیشت راضیہ, دنیا میں کوئی ہے؟ جانتے ہیں آپ بادشاہ ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بادشاہ تو ہوں گے, کیا خیال بادشاہ ہوں گے؟ بادشاہ کیوں نہیں, کیوں پریشان, کیوں خاموش ہو گئے بھائی, کیا ہو گیا, کیوں نہیں ہے بادشاہ بھائی؟ ان کے پاس مال ہے, دولت ہے, شان ہے, شوکت ہے, اقتدار ہے, فوج ہے, کمی کی چیز کی ان کو؟ سکون کی کمی ہے. عجب بات ہے, میرے اس سکون اس دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے. اس کو ملتا ہے, اس کی ایک شرط ہے, جس کو سکون چاہیے دنیا میں اپنے دل کو رب کے ساتھ جوڑ دے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, ایک ہی راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. واللہ اللہ کی قسم, نہ تو مال کی زیادتی میں سکون ہے, نہ خوبصورت بیوی میں سکون ہے, نہ کثرت اولاد میں سکون ہے, نہ شہرت میں سکون ہے, نہ ہے دنیا کے کسی بھی حصے میں سکون ہے دنیا کے اعتبار سے. بعض لوگ کہتے ہیں فلم سٹار ہیں بڑے سکون میں ہیں, یہ کرکٹر ہیں یا قرآن پلیئر ہیں, ان کے پاس یہ ہے وہ ہے, اتنی پتہ نہیں کتنی لاکھ ڈالر لیتے ہیں, کیا لیتے ہیں, سکون کی زندگی ہے. سبحان اللہ. اور انسان جتنا رب سے دور ہوتا رہتا ہے اس کی بدسکون اتنی بڑھتی جاتی ہے. اچھا, سکون تو ہے دل میں, لیکن پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بھوک کی پریشانی, پیاس کی پریشانی, پیارے کے بچھڑنے کی پریشانی, درد تکلیف بخار مرض کی پریشانی, تکلیفیں تو ہوتی ہیں نا, یہ دنیا کا حصہ ہی ہے. جو بیمار نہیں ہوتا وہ انسان ہی نہیں ہے, جسے بھوک نہیں لگتی وہ صحت مند ہی نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ انسان کا کمال اس کے نقص میں ہے. بھوک نقص ہے کہ نہیں, لیکن صحت مند کی نشانی ہے کہ نہیں؟ جسے بھوک نہیں لگتی وہ اچھا انسان ہے, یا جسے بھوک لگتی وہ اچھا انسان ہے؟ صحت کے اعتبار سے صحت مند کون ہے؟ بھوکا. بھوکا کہنا, بھوکا صحت مند ہوتا ہے. عجیب زندگی ہے بھائی. بھوک نقص ہے, بھوکا انسان کامل انسان ہے. جو بھوکا نہیں ہے, جو بھوک نہیں لگتی وہ مریض ہے. اس لیے اکثر مائیں آتی بچے لے کے, ڈاکٹر صاحب یہ کچھ کھاتا نہیں ہے, کہ میرے یہاں بھوک نہیں لگتی بیماری کی وجہ سے. کیوں آتے ہیں, کیوں آتے ہیں؟ علاج لینے, کوئی بھوک پھر سے لگ جائے, کوئی کچھ کھانے کے قابل ہو جائے ہم. سبحان اللہ. کھانے کی تکلیف ملے تو مسئلہ ہے, نہ ملے تو اس سے بڑھ کر مسئلہ ہے, پھر اس کا نظام اخراج اور بڑا مسئلہ ہے. جسم سے نکلنا بھی تو ہے نا, باتھ روم میں جاتے ہو اچھا لگتا ہے؟ اس کے بغیر کوئی چارہ ہے؟ جو نہیں جاتے وہ کامل لوگ ہیں, کیا خیال ہے؟ عجب بات ہے, کیا زندگی ہماری, کبھی سوچا ہے؟ جب تک گندگی کی بو نہیں سوکھتے ہم صحت مند نہیں ہو سکتے. یہ زندگی عیشت و راضیہ ہو ہی نہیں سکتی. تو کہاں پر منپسند زندگی ہے؟ جنت میں ہے والله, اور کوئی جگہ نہیں ہے. وہاں پر کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, لیکن گندگی نہیں ہے, بدبو نہیں ہے. جو کھائیں گے پیئیں گے وہ جسم سے, جسے خوشبو نکلتی وہ خوشبو کی صورت میں جسم سے نکل جائے. کرش جیسے پسینہ, دنوں پسینہ آتا ہے نا, وہاں پسینہ نہیں, وہاں پر عطر نکلے گا جسم سے, خوشبو نکلے گی. کیا زندگی ہے سبحان اللہ. گھروں میں تھوڑے سے ایئر کنڈیشن خراب ہو جائے, گرمیوں میں کیا حالت ہوتی ہے, یا بجلی لائٹ چلی جائے, بعد لوگوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا سکون اڑ گیا ہے, بجلی کے ساتھ چلا گیا ہے. جو ہی لائٹ آتی ہے تو بڑوں سے پہلے بچے جو چیخنا شروع کر دیتے, خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اتنی کمزور ہو گئے ہم لوگ ٹیکنالوجی کی, ہم ٹیکنالوجی ہمارے تابع ہے یا ہم اس کے تابع ہو چکے ہیں؟ کون کس کا خادم ہے سچ بتائیں؟ یہ ٹکڑی کس نے بنائی ہے؟ ہم نے بنائی ہے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے؟ اپنی آسانی کے لیے بنائی ہے؟ مشکلات زیادہ ہوئے کم ہوئے، موبائل فون جیب میں بھول جائیں، ہماری حالت کیسے ہو جاتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب موبائل فون یہ نہیں تھا، اسمارٹ فون ہمارے پاس، کوئی فرق پڑتا تھا؟ نہیں تھا. آج فون جیب میں ہے، اگر چارجر پہ رکھ کے بھول جائیں اور گاڑی میں جا کے بیٹھ جائیں اور اچانک ہاتھ رکھیں جیب پہ، بھول، ارے بھول گئے، کیا ہوتا ہے؟ دھڑکن رک جاتی، نہیں رکتی تو نہیں، خیر تیز ہو جاتی تھوڑی سی. اللہ رحم کرے، رکنے کا مطلب ہے دنیا سے گیا بیچارہ. کوئی ہوں گے، کچھ ہوں گے بیچارے، اتنا مجھے نہیں جانتا، لیکن سبحان اللہ، ہم ٹیکنالوجی کی اتنی اسیر ہو گئے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا. کہتے ہیں پرانے دن بھی یاد آتے ہیں، اچھے دن تھے. پتہ ہمارے جو جوان ہیں، جو نئی نسل ہے، ان کو تو یہی پرانے نئے دن یہی ہیں. اللہ رحم کرے اگلے 20 سالوں میں کیا ہوگا، وہ کیا سوچیں گے، کیا کریں گے، کیا کچھ آنے والا ہے. لیکن سچ بات ہے، ہمارے جو دن تھے بہت اچھے دن تھے. ایک ٹیلی فون ہوا کرتا تھا پورے گھر میں، رنگ بجتی تھی آخری کمرے تک، وہاں تک آواز آتی تھی. جو بھی جس کو میں سو رہا ہے نا، سب اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، کیا ہو گیا. ایک ٹی وی ہوتا تھا پورے گھر ایک جگہ پہ ہوتا تھا. آج گھر گھر میں ٹی وی ہے، جیب جیب میں ٹیلی فون ہے، لیکن سکون نہیں ہے کسی کے پاس، نہ کسی کے پاس وقت ہے. برکت چھین چکی ہے دنیا سے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. واپس آتے ہیں، یہ وہ پہلے قسم کے لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے سے متعین کر چکے ہیں، دکھ تکلیف برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے رہتے ہیں، اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، ہو جاتی ہے توبہ کرتے ہیں، یا کثرت حسنات کرتے ہیں، نیک یا کثرت سے کرتے ہیں تاکہ ان کے جو برائیاں ہیں وہ ہلکی پڑ جائیں، اپنا محاسبہ روزانہ کر کے سوتے ہیں، اور اپنے رب کے فضل و کرم سے وہ اس پہلے گروہ میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم اس گروہ میں شامل کر دیں. دوسرے قسم کے لوگ، شیخ صاحب فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ أَمَّا إِنَّهُ الْكَافِرُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَيُّ حَسَنَةٍ. یا تو ایک کافر جس کا کوئی بھی نیکی نہیں ہے. لأن حسنات الكافر يجاز بها في الدنيا، کیونکہ کافر کی جو بھی نیکیاں ہیں اس کی جزا اسے دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے. ولا تنفعه في الآخرة، آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. کافر جتنے بھی نیکیاں کر لے کر لے، جتنے بھی اچھے کام کر لے کر لے. بعض لوگ کہتے ہیں یار تم عجیب سے مسلمان ہو، کرسچن مشنری والے جاتے ہیں، یا فلان فلم سٹار کہیں پہ جاتے، جنگل میں افریقہ میں، یا کسی اور انڈیا کے کسی کونے میں، یا پاکستان کے کسی کونے میں بستی میں جا کے وہ بڑے اچھے کام کرتے ہیں، کسی نے کنویں کھودے ہیں، کسی نے پتہ نہیں کیا بنایا ہے لوگوں کی آسانی کے لیے، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اگر ہمارے اس میں کوئی کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے، اور میں توفیق عطا فرمائے کہ مسلمان بھائیوں کی جو بھی ان کی پریشانی ہے، ہم ان کی مددگار بنے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. اچھا جی، کافر جو یہ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس کو بس مال ہے، دولت ہے، وہ جنگل میں کیوں پھر رہا ہے؟ کیا ڈھونڈ رہا ہے پتہ ہے؟ سکون ڈھونڈ رہا ہے. عجب بات، یعنی وہ اپنا ملک، یعنی نیو یارک سٹی وغیرہ وغیرہ جو وہ ہے، اس کو چھوڑ کر وہ افریقہ کے جنگل میں جاتے ہیں، مچھر بھی اسے کاٹتے ہیں، کوئی ملیریا سے مر چکا ہے، کوئی پتہ نہیں کن چیز سے، کئی خبریں آتی ہیں. وہاں پہ جا کر کیوں مر مٹا ہے وہ؟ وہ سکون کی تلاش میں، کسی غریب مدد کروں گا، ہو سکتا ہے دل میں کوئی سکون پیدا ہو جائے، مدد وہ کرتے ہیں. یہ جو اچھا کام کیا ہے اس نے، اس دنیا میں اس کو اس کا بدلہ دے دیا گیا ہے. شکل و صورت سے وہ خوبصورت ہے، گورا چٹا ہے، جس گاہ میں رہے اس کی آب و ہوا بہت اچھی ہے، ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، پیسہ اس کے پاس ہے، پاسپورٹ اس کا ہی کافی ہے، لوگ دیکھ کے دہل جاتے ہیں، دنیا اس کے پاس ہے. نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یار عجیب سی بات ہے، ہم مسلمان ذلیل و خوار ہیں، وہ کافر کافر ہو کر بھی کتنی عزت و شان میں ہے، عزت میں ہے. سبحان اللہ، ہمارے ترازو عجیب سے، کس نے کہا کافر کی کوئی عزت ہے؟ اللہ کی قسم، کافر کی کوئی عزت نہیں ہے. اگر دی ہے تو ہم نے دی ہے، اس کے رب کے سامنے، رب کی نگاہوں میں کوئی عزت ہی نہیں. جو اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے، اسے دنیا میں اللہ نے دیا ہے. دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑی میڈیکل یونیورسٹی کہاں پہ ہے؟ انجینئرنگ کی کہاں پہ ہے؟ ٹیکنالوجی کی کہاں پہ ہے؟ انہی کے پاس ہی کہ ہمارے پاس ہے؟ کیا ہمیں محروم رکھا ہے اس سے؟ ہمیں بھی محروم نہیں رکھا، کرتے وہ ہیں، استعمال ہم بھی کرتے ہیں، ریسرچ وہ کرتے ہیں، اگرچہ ہم بھی کرتے تو قباحت نہیں ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، اتنے منہمک نہیں ہونا ان چیزوں میں کہ دین چھوٹ جائے. ہمارا مقصد ٹیکنالوجی نہیں، ہمارا مقصد یہ دنیا نہیں، ہمارا مقصد اس دنیا میں آنے کا کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ مقصد اگر ہاتھ میں ہے، مضبوط ہے، تو دنیا میں اگر آپ جاتے ہیں اور ٹیکنالوجی حاصل کرتے ہیں اور اس میں ترقی حاصل کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اس میں، بشرطے کہ رب کو راضی رکھنا ہے، ناراض نہیں کرنا ہے. تو کافر کی بدلہ دنیا میں دے دیا جائے گا، اسے آخرت میں اس کا نیکوں کا پڑلا زیرو ہے، کچھ نہیں ہے، خالی ہے. ولا تنفعه في الاخره، اور آخرت میں کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی اس کے لیے نیکیاں یا جو اچھائیاں ہیں. او انه مسلم، یا جس کے پڑھ لے ہلکے ہو چکے ہیں یا ہلکے ہو گئے ہیں، یا تو یہ مسلمان ہو لیکن مسرف عن نفسه وسيئاته اکثر، یا اپنے نفس پہ اسراف کرنے والا ہے گناہوں سے یعنی، اور اس کی برائیاں بہت زیادہ ہیں اچھائیوں سے. انجام فامه هاویہ، امهن بمعنى مقصوده، اس کا ٹھکانہ، اس کا مقصود، اس کا انجام، پہلا معنی یہ ہے، ای الذی یقصده الهاویہ، اس کا مقصد، اس کا انجام، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. والهاویہ من اسماء النار، والهاویہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یعنی ان مآلہ الی نار جہنم والعیاذ باللہ، یعنی اس کا انجام نار جہنم کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ. وقیل یہ بھی کہا گیا ہے ان مراد بالام ہونا ام الدماغ، ام سے مراد دماغ کا پردہ ہے. معموم میں جانتے ہیں کون سا زخم ہے؟ سر کی چوٹ. ابھی پڑھے ہم نے نہیں پڑھا، بھول گیا، سب بھول گیا زخموں کی قسمیں جو ہم نے پڑھی ہیں. ام الدماغ انگلش میں کہتے ہیں میننجز، یہ وہ پردے جو دماغ کے ارد گرد ہوتے ہیں. ام الدماغ معموم و سر کا وہ زخم ہے جو اس پردے تک پہنچ جاتا ہے، وہ پردہ نظر آتا ہے، اتنا زخم کھل جاتا ہے. اچھا ام الدماغ، والمعنی معنی ہے انہ یلقى فی النار علی ام راسی، اسے سر کے بل اندھا کر کے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا. نسأل اللہ السلامة. واذا كانت الآية تحتمل معنيين لا ترجع احدهما على الاخر ولا يتنافيان فانه يؤخذ بالمعنيين جميعا. جب کوئی آیت ایک معنی سے زیادہ محتمل ہو، یعنی دونوں معنی صحیح ہوں، اور ایک کا دوسرے پر کوئی ترجیح نہیں ہے اور میں کوئی تضاد تنافی بھی نہیں ہے، تو دونوں معنی کو لیا جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے. فیقال، تو یہ کہا جائے گا دونوں معنوں کو لے کر، یرمی فی النار علی ام راسہ، وہ آگ میں پھینکا جائے گا اپنے سر کے بل. وایضا لیس له مأوی ولا مقصد الا النار، اس کا کوئی اور ٹھکانہ سوائے جہنم کی آگ کے ہوگا ہی نہیں. وما ادراک ما ہی، شیخ صاحب فرماتے ہیں من باب التخفیم والتعظیم لهذه الهاویہ، یہ اس ہاویہ کے تخفیم و تعظیم کے لیے ہے. يسأل ما هي، أتدري ما هي، سوال کیا جائے گا کیا ہے، کیا تو جانتا ہے کیا ہے. انها لشيء عظيم، بہت عظیم چیز ہے. انها نار حامية في غاية ما يكون من الحمو، بہت ہی گرم دہکتی ہوئی سلگتی ہوئی آگ ہے. اور یہ لفظ حمو سے لیا گیا ہے، سلگنے سے اور جلنے سے. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 جزءا، کتنے حصے بڑھ کر ہے؟ 69 حصے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اذا تأملت نار الدنيا كلها سواء، كلها سواء نار الحطب او الورق او البوتاغاز، دنیا کی جتنی بھی آگ ہے سب ساری کی ساری آگ، چاہے آگ لکڑی سے ہو نار الحطب او الورق، یا ورق اسے کہتے ہیں ورق پیپر، او البوتاغاز یا چولہے کی جو آگ ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی آگ ہو، او اشد من ذلك، اس سے بھی بڑھ کر ہو، فإن نار جہنم مفضلۃ علیہ ب69 جزءا، جہنم کی آگ دنیا کی ساری آگ کو ملا کر اگر ملا دی جائے تو اسے 69 مرتبہ بڑھ کر ہے. نسأل اللہ العافیہ, آمین رب العالمین. وفی هذه الآية التخويف والتحذير من هذا اليوم, اس آیت میں ڈرانا ہے اور خبردار کرنا ہے اس دن سے. وان الناس لا يخرجون عن حالين, لوگوں کی دو میں سے ایک حالت ضرور ہوگی, اما رجل رجحت حسناته او رجل رجحت سیئاته, دونوں میں سے ایک لوگوں میں سے ہم ہوں گے لازمی, یا تو وہ لوگ جن کے نیکیاں بھاری ہوں برائیوں پر, یا وہ جن کی برائیاں نیکوں پر بھاری ہوئی, ان کی نیکیاں ہلکی ہو گئی. وفی ایضا دلیل علی ان یوم القیامت فیہ موازین, اور یہ بھی دلیل ہے اس صورت میں کہ قیامت کے دن ترازو ہوں گے. وقد جاء فی بعض النصوص انہ میزان فهل واحد متعدد, اور بعض نصوص میں ترازو مفرد کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے یا نصوص میں آیا ہے, فهل واحد متعدد, تو کیا ترازو صرف ایک ہے یا ایک سے متعدد ترازو ہے قیامت کے دن. شیخ صاحب فرماتا قال بعض اہل علم, بعض اہل علم یہ کہا ہے انہ واحد, کہ ترازو تو ایک ہی ہوگا. وانما جمع باعتبار الموزون, جمع جو کیا گیا موازین کا ذکر جیسے کہ اس صورت میں ہے, کس اعتبار سے ہے؟ موزون کے اعتبار, یعنی جس کا وزن کیا جائے گا وہ مختلف ہوں گے. لانه يوزن فيه الحسنات والسيئات, کیونکہ وزن کی چیز کا ہوگا اس پر, اس ترازو میں اچھائیوں کا اور برائیوں کا. وتوزن فيه حسنات فلان وفلان, اور فلان فلان مختلف لوگوں کی مختلف نیکیاں وہاں پر تولی جائیں گی. وتوزن فيه الحسنات هذه الامه والامه الاخرى, اور اس امت کی نیکیاں بھی اور دوسری امت کی نیکیاں بھی جو ہیں وہ تولی جائیں گی. فهو مجموع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان, تو مجموع جو ہے وہ موزون کے اعتبار سے نہ کہ میزان کے اعتبار سے ہے. والا فالميزان واحد, تو اصل بات ہے کہ ترازو صرف ایک ہی, یہ پہلا قول ہے. وقال بعض اہل علم, و بعض علم کے یہ بھی قول ہے, یعنی جماعت کی ہم بات کر رہے ہیں, اہل بدعت کی بات ہم نہیں کر رہے. جب مفسرین یا کوئی عالم کسی اہل علم کا ذکر کرتا ہے اہل سنن جماعت اور کہتے ہیں قال بہ اہل العلم اور اختلاف بیان کرتا ہے, اور یہ نہیں بیان ہوتا کہ اہل بدعت کا قول ہے, تو اصل قول کیا ہے, کس کا ہے؟ اہل سنت کا قول ہے. وقال بہ اہل العلم انہا موازین متعددہ, کہ ترازو قیامت کے لیے ایک نہیں ہوں گے بلکہ ایک سے زیادہ متعدد ہوں گے. لکل امت میزان, ہر امت کا اپنا اپنا ترازو ہوگا. ولکل عمل میزان, اور ہر عمل کا اپنا اپنا ترازو ہوگا. فلہذا جمعت, اس لیے ترازو کو جمع کیا گیا ہے, یعنی موازین کا ذکر کیا گیا ہے. والاظہر, شیخ صاحب فرماتے ہیں اب ترجیح کی بات آ رہی ہے, دونوں سے قول سے قول راجح ہے. بعض علماء کہتے ہیں والراجح, بعض کہتے ہیں والاظہر, ملتے جلتے معنی ہے. والاظہر یعنی دونوں قولوں میں سے جو ظاہر, واللہ اعلم, انہ میزان واحد. اگر ترجیح واضح ہو تو عالم کہتے ہیں والراجح, اگر ترجیح اختلاف قوی ہو اور ترجیح زیادہ واضح ہو تو پھر والاظہر, اس جیسے الفاظ لو بیان کرتے. لیکن شیخ بعثین رحمہ اللہ کے نزدیک جو قول راجح ہے وہ کیا ہے؟ پہلا قول انہ میزان واحد, ایک ترازو ہے. لیکن جمع باعتبار الموزون على حسب الاعمال او على حسب الامم او على حسب الافراد, تو جمع جو ہے وہ موزون, جس کے وزن کیا جائے اس کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے, امتوں کے اعتبار سے, یا افراد کے اعتبار سے جن کو تولا جائے گا. وفی هذه الآية, اور اس آیت میں دلیل على ان الانسان اذا تساوت حسناته وسيئاته فانه قد سكت عنه في هذه الآية, جن کی دونوں پلے برابر ہو جائیں اس آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے, خاموشی ہے. یہاں پر ذکر کس کا ہے؟ پلے یا تو بھاری ہیں یا ہلکے ہیں. ثقلت خفت, اچھا برابر بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ آپشن ہے کہ نہیں ہے؟ برابر ہو سکتے ہیں, ان کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے. دیکھ انداز میں خوبصورتی دیکھیں آپ, اس صورت میں نہیں ہے, کسی دوسری صورت الاعراف میں. اعراف کا مطلب کیا ہے؟ یہ یہی لوگ ہیں جن کی برائی انہیں کے جو ہے برابر ہو جائیں گے, خاص جگہ پر اعراف کی جگہ پر وہ کھڑے ہوں گے. پورے صورت کا نام ہی اعراف ہے, سبحان اللہ. اچھا یہاں پر ذکر کیوں نہیں ہے؟ انداز بیان کی خوبصورتی ہے. بات کیا ہو رہی ہے؟ القارعہ, دل کو ہلا دینے والی, یا ادھر ہے یا ادھر ہے. اچھا یہ جو بیچ والے ہیں کہاں پہ ہیں, کہاں پہ ہے یہ؟ سنیں ذرا, اللہ کا کرم دیکھیں آپ, سنیں. ولكن بين الله تعالى في سورة الأعراف أنهم لا يدخلون النار, سورة الأعراف الذين بيان فرمان کہ جہنم میں داخل نہ ہوں گے. وإنما يحبسون في مكان يقاله الأعراف, ان کو روک دیا جائے گا قید جگہ پہ جس کے اعراف, جسے اعراف کہا جاتا ہے. وذكر الله تعالى في سورة الأعراف, اللہ تعالى سورة الأعراف میں بیان فرمائے ما يجري بينه وبين المؤمنين, کہ ان کو مومنوں کے بیچ میں کیا چلے گا, کیا بات ہوگی. وأنهم إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار اور ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين, جب وہ دیکھیں گے اہل جہنم کو تو یہ اللہ سے یہ دعا کریں گے اپنے رب سے, قال ربنا, اے ہمارے رب, لا تجعلنا مع القوم الظالمين, اللہ تعالی ہمیں ان ظالموں کے ساتھ مت کرنا. جہنم کی آگ سے پناہ مانگیں گے اور اہل جہنم سے پناہ مانگیں گے. شخص فرمات آخر میں نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مما رجحت حسناته على سيئاته ويغفر لنا ويعاملنا بعفوه إنه على كل شيء قدير. آمين يا رب العالمين. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. چھوٹا سا وقفہ ہے, پھر ان شاء الله دوسرا درس شروع کرتے ہیں.